امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب باب الوحی سے شروع کی ہے. مقدمہ نہیں لائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ وقتا وابتر. بسم اللہ سے جو کام شروع نہ کیا جائے وہ ناقص ہے. نقص کا معنی نہیں کہ ظاہری ناقص ہو, اپنے باطنی اثرات کے بعد سے بھی ناقص ہو سکتا ہے. آپ نے کام تو کر لیا بغیر بسم اللہ کے, لیکن اس کا نتیجہ مرتب نہیں ہوا جو آپ چاہتے تھے. آپ نے بغیر بسم اللہ کے پانی پی لیا, اس پانی نے وہ نفع نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بسم اللہ کے بغیر کام کرے گا تو وہ ہوگا نہیں. کام تو ہو جاتا ہے لیکن وہ کام اپنا نتیجہ نہیں لاتا, کیونکہ برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی ہے کہ وہ شے نفع بخش ہو. ایک آدمی کو عمر برکت والی ہے, چاہے تھوڑی عمر ہو لیکن اس میں خیر کا بہت بڑا کام ہو جائے اس سے. اور ایک آدمی کی عمر 100 سال ہے اور کوئی خیر کا کام نہ ہو. تو برکت کہتے قلیل الشے کثیر النفع. تو بسم اللہ شروع کیا, مقدمہ نہیں لائے, بہت سی وجوہات ہیں. لیکن ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ جو پسند فرماتے تھے, حضرت شیخ زکریا رحم اللہ کا مکاشفہ ہے, فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا مسجد نبی میں اور وہیں سوئے ہوئے تھے کہ لوگ جمع ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بخاری پڑھائیں, اور اس مجمع میں امام بخاری رحم اللہ بھی موجود ہیں. تو میں نے کہا کہ امام بخاری کی موجودگی میں میں کون ہوتا ہوں بخاری پڑھانے والا؟ تو امام بخاری نے کہا کہ نہیں پڑھاؤ. تو میں نے شروع کیا, تو یا مقدمہ اور خطبہ نہ لانے کی وجوہات بیان کی, یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے, کافی جیسے کہ آپ حضرات نے سازے سے پڑھا. تو امام بخاری نے کہا اس میں سے کوئی بھی وجہ نہیں ہے. دراصل میں قراسات کی شکل میں کتاب لکھی ہے, ایک کافی کتاب الایمان کی بنائی, ایک وحی کی اثرات. اب ان کو جمع کر کے میں نے اس کے اوپر خطبہ لکھنا تھا تو مجھے موت آ گئی, جیسا کہ آپ نے امام بخاری کے حالات میں پڑھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات ہے بڑی قسم پرسی کی حالت میں اور مہاجرت میں ہوئی ہے. اگر آپ اس کو اگر منظر, بعض محدثین بعض مورخین نے بڑا عجیب منظر لکھا ہے کہ جب نیشاپور سے نکالے گئے, پھر بخارا سے نکالے گئے, پھر سمرقند کی سرحد پر آ گئے, تو سمرقند والے آ گئے گورنمنٹ, آپ یہاں سے نکل جاؤ, آپ یہاں سے چلے جائیں. وہاں میں نے ایک جگہ پر پڑھا ہے کہ وہ سپاہی آ کر سر پر سوار ہو گئے کہ آپ نکلو جلدی سے یہاں سے نکلو, کیونکہ لوگوں کا مجمع بعد میں ان کے استقبال کے لیے آ رہا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے ان کو نکالنا ہے. تو امام بخاری نے کہا بھائی آج عید کا دن ہے, وہ عید تو پڑھنے دو, عید گزار کر چلا جاؤں گا میں. نہیں نہیں نہیں, نکلو یہاں سے فوراً, ہماری سرحد سے نکل جاؤ, سمرقند کی سرحد سے باہر ہو جاؤ, حاکم کا حکم ہے. اب ان کے وراق کہتے کہ امام بخاری حیران پریشان, امام بخاری باہر آئے اور شاگرد سے کہا کہ میری کتابیں سمیٹو. وہ جو لکھتے رہتے وہ کتابوں کا تھیلا ان کو وہاں پر راستے پر بٹھا کر آگے کہا آپ بیٹھو حضرت میں کتابیں لاتا ہوں. سپاہی سر پر سوار ہے. وہ کہتے ہیں جب میں واپس لایا راستے کے کنارے پر, راستے کے کنارے پر مٹی کے اوپر امام بخاری وفات پا چکے. یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. امام بخاری کو وقت ہی نہیں ملا کہ وہ کتاب کو جمع کر کے اس پر خطبہ لکھتے, اس وجہ سے یہ خطبہ نہیں لایا, بسم اللہ شروع کیا اور باب الوحی سے شروع کیا ہے. کیونکہ وہی اول خیر من السماء, آسمان سے سب سے پہلی خیر وہی آتی ہے. وہی آنے کے بعد ایمان واجب ہوتا ہے, اور اسی کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا, آدم السلام کو بھیجا تاکہ اللہ کی وحی کا سلسلہ زمین پر آنا شروع ہو. کیونکہ وحی کا تحمل انسان کر سکتا ہے, کوئی اور قلب نہیں کر سکتا. انہ کان ظلوما جہولا, حملہ حل انسان انہو کانا ظلومن جہولا، ہمارے والد صاحب مولانا نیاز مصحف ترکستانی فرماتے تھے یہ ظلومن جہولا پیار محبت سے کہا ہے کہ بڑا ظالم ہے بڑا جاہل ہے، جیسے کوئی طالب علم استاد کے لیے قربانی دے دے اور جان جانے والے کا یار بڑا بڑا نالائق انسان ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ اور ظلومن جہولا میں ہماری صلاحیت بتائی ہے، کیونکہ ظالم وہ ہوتے اما منشان ہی ہے یقون عادل، ظالم ہی عادل بنتا ہے اور جہول ہی عالم بنتا ہے۔ دیوار کو نہ ظالم کہہ سکتے ہو نہ جاہل کہہ سکتے ہو، کیونکہ اس میں نہ عدل کی صلاحیت ہے اور نہ اس میں علم کی صلاحیت ہے۔ تو جہول کا مطلب یہ ہے اما منشان ہی یقون عالم، اور ظالم کا ظلوم کا مطلب کیا ہے اما منشان یقون عادل، اور علم اور عدل یہ دو ہی چیزیں ہیں جو نائب کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل کر سکتا ہو زمین پر، اور اس کو علوم الہی کا علم ہو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے تعریف فرمائی کا ظلم جہولا، ہماری صلاحیت کو بیان کیا ہے، تو وہی جو ہے عبد الخیر من السماء، یہ پہلی سب سے پہلی خیر ہوتی جو آسمان سے اترتی ہے، پھر ایمان جو ہے انسانوں پر واجب ہوتا ہے۔ یا باب البعیل آئے، بہت بحث یہاں اساتذہ کر چکے ہیں، بس مختصر بات کر رہا ہوں۔ باب البعیل یہاں پر بحث ہے کتاب البعیل کیوں نہیں لائے، تو فنی بحث کی ہے مدثیر نے کہ باپ میں ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں، کتاب میں مشکل چیزیں ہوتی ہیں، اور فصل میں انواع اور اجناس، اس کی بحث کی ہے۔ لیکن ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے باپ اپنے اصلی معنی پر ہے مایوس الغیر، باپ کہتے ہیں جہاں سے دوسری جگہ جائے اس کو دروازہ کہتے ہیں، تو یہاں باپ اپنے اصلی معنی میں ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں وہی کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر وہاں سے جو چیز تمہیں ملے گی وہ معتبر ہے ورنہ معتبر نہیں۔ باب الوحی، وحی میں جاؤ، اب دیکھو نماز کیسی، روزہ کیسا، زکوٰۃ کیسی، اخلاق کیسے، جو وحی جو چیز بتاتی جائے گی۔ اور یاد رکھو حدیث میں وحی ہے، اور یہاں پر اس وحی سے مراد یہی وحی ہے جو وسلم پر آئی، جو احادیث مبارکہ ہے وحی غیر مطلوب، اور قرآن وحی ہے، اور فقہ بھی ان سے نکلی ہوئی چیز، الگ کوئی چیز نہیں، یاد رکھو فقہ الگ چیز نہیں ہے، وہ قرآن حدیث سے مستنبط چیز ہے۔ جس طرح آپ دودھ میں سے مکھن نکالتے ہیں اور ملائی نکالتے ہیں، کیا یہ دودھ کی غیر ہے؟ نہیں، یہ اسی کا حصہ ہے، یہ اسی کی ایک شکل ہے۔ تو لہذا کوئی بھی ایسا فقی نہیں ہے کہ جس نے اپنی فقہ کے اندر کوئی ایسی بات کی ہو جو قرآن حدیث کے خلاف ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں بادی نظر میں سمجھنے کی بات ہے، اگر غور کیا جائے گا تو پیچھے سے قرآن حدیث سے ہی وہ مستنبط ہوگی اور وہاں سے نکلی ہوگی۔ علیہ وسلم وحی کا بیان ہے، بدل وحی، بدل وحی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وحی کی ابتدا، بلکہ تمام حالات ہیں، تمام حالات ہیں۔ جس طرح آپ سے پوچھا جائے آپ کی ابتدا علم کی کیسی ہوئی، تو آپ پورے 8 سال کے حالات بتائیں گے کہ میں ایسے ہوا، فلاں مشورہ دیا، فلاں مدرسے چلا جاؤ، مولانا حضرت صاحب کا نام سنا، میں ان کے مدرسے میں آ گیا، پھر میں نے اولا پڑھا آسانی۔ یہ بدل وحی میں مراد بھی یہی ہے کہ وحی سے متعلقہ سارے حالات۔ اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب تقریر کرتے تھے، ہمارے والد صاحب انہیں منطق فلسفہ جو ہے وہ بخارا سمرقند کے استادوں سے پڑھا تھا۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ ترکستان جو چائنا ہے، ہمارے زمانے میں جو استاد پڑھاتے تھے وہ اس نام سے، ملا مسلس صاحب، اس کا نام ملا مسلس ہے، اس کا فلاں، وہ بخارا سمرقند کے پڑے ہوئے لوگ تھے، ان سے منطق فلسفہ پڑھا تھا۔ والد صاحب منطق فلسفہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا۔ وہ اس کی عجیب تقریر کرتے تھے، یعنی باب الوحی کی، والد صاحب کی یہ تقریر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ الوحی جو ہے یہ اس میں مصدر ہے، اور اس کا مصدر ہے ایحاءن، یہ اس میں مصدر ہے وحی، اور اس کا مصدر ہے ایحاءن، اور مصدر بمان اس میں فاعل آتا ہے موہی، مصدر بمان اس میں مقول آتا ہے محا الئی، مصدر بمان ظرف مکان بھی آتا ہے، مصدر بمان ظرف زمان بھی آتا ہے۔ اب 5 چیزیں ہو گیا، الوحی نفس وحی، الوحی نفس وحی، الکلام منزل علی نبی الانبیاء، اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو بدل وحی، ایک تو نفس وحی کی بات ہو گئی کہ نفس وحی کا بیان، ایحاء مصدر بمانے موحی، تو موحی دو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور جبریل السلام ہے، لہٰذا ان 6 احادیث میں جبریل السلام کا تذکرہ ہے۔ اور اللہ فرماتا وحینا ہم نے وحی بھیجی، موحا الی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس سلم سے متعلق باتیں، انما الاعمال بالنیات کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے، ایحا بمانے ظرف زمان رمضان میں آئی، رمضان کا بیان ہے قدیس میں، اور ایحا بمانے ظرف مکان غار حرا میں نازل ہوئی تو غار حرا کا بیان ہے۔ تو اس پورے کی پوری جو احادیث ہے، چھ کی چھ احادیث، وہ باب البدل البدالبئی کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے فنی طور پر۔ پھر بعد میں یہ تقریر، اس سے ملتی جلتی تقریر میں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹا سا رسالہ ہے، میں نے اس کے اندر پڑھی، تو والد صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ جو بات فرماتے ہیں اس سے ملتی جلتی بات حضرت شیخ الہند نے فرمائی، آپ نے اس کو ذرا اور مرتب کر دیا، منظم، کیونکہ منطق فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ چیز کو منظم کر دیتے کہ ایسا ایسے استعمالات میں باندھ دو گے نکل نہ سکے، چوتھا کوئی استعمال لو۔ تو ہنس کر فرمایا کہ نہیں، میں نے وہ تو کتاب نہیں دیکھی، لیکن میں نے خود اپنے تفکر سے یہ تقریر نکالی ہے، اس کی تقریر، کیونکہ والد صاحب کو تفکر کی بہت عادت تھی، یہ عجیب بات ہے۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ علماء کو چاہیے کہ فکر بھی کیا کریں، تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے طور پر سوچا کریں، یار اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے، کیا احتمال، اس تفکر سے آہستہ آہستہ آپ کو قرآن حدیث سے باتیں اور حکمت کی چیزیں سمجھنا آسان ہو جائے گا، یہ عجیب ہے۔ تو والد صاحب ہمارے بہت تفکر کے، یہاں تک کہ جب کھانا کھاتے تھے تو انگلیاں چلتی رہتی تھیں، روٹی کھا رہے ہیں انگلیاں ایسے چل رہی ہیں ایسے، ہم پوچھا ابا جی کیا کر رہے ہیں، کہا ایک مسئلہ ہے اس پر فکر کر رہا ہوں۔ تو اب میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ چیز آپ نے کہاں سے سیکھی، تو فرمایا کہ ہمارے استاد تھے مولانا ابراہیم بلیابی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت منطق فلسفہ اور اس کے اندر بہت اونچا مقام رکھتے تھے، بعد میں شیخ الحدیث بھی بنے، بخاری بھی پڑھائی دیوبند میں، لیکن اس زمانے حضرت مدنی رحمۃ اللہ بخاری پڑھاتے تھے۔ تو فرمایا وہ کیا کرتے تھے کہ باغیچے میں عصر کے بعد یا فجر کے بعد ٹہلتے رہتے تھے، اور ہم نے ان کو نہیں دیکھا کہ کتاب کے وغیرہ، وہ منطق وہ سلم پڑھاتے تھے، سلم سے آگے جو تکمیلات کی کتابیں ہیں، میر زاہد، میر جلال، اس قسم کی کتابیں پڑھاتے تھے، تو ہم نہیں دیکھتے تھے کہ حضرت مطالعے میں، لیکن جب صبح کو آ کر تقریر کرتے تھے تو حیران کر دیتے تھے۔ اب یہ لوگ تو بڑا ذوق رکھتے تھے، ہمارے والد صاحب وغیرہ، ان زمانے میں ہر طالب علم منطق فلسفے کا ذوق رکھتا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کوئی مطالعہ تو نہیں کرتے لیکن صبح؟ فرمایا کہ نہیں، میں ایک عبارت لے کر پھر باغیچے میں ایک گھنٹہ اس پر تفکر کرتا ہوں، اس پر سوال بناتا ہوں، جواب بناتا ہوں، مال ہو مال استعمالات سارے۔ ورثہ میں نے ان سے عادت لی ہے کہ میں کوئی حدیث لے کر یا کچھ لے کر اس پر خود فکر کرتا ہوں کہ اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے۔ تو میں نے ہنس کے کہا کہ شروحات موجود ہیں، وہ آپ دیکھ لیا کریں، پر میں کہ جب آدمی شروع میں شرح دیکھ لے تو پھر اس کی فکر ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو کوئی فکر نہیں آتی، کیونکہ اگر دروازہ پہلے سے کھلا ہو تو کون کھڑکی سے جانے کی کوشش کرے گا، ادھر سے نکل جائے گا، اب دروازہ بند ہے تو کہے گا یار کہاں سے نکلے، تو شاید کھڑکی سے جگہ آسانی سے نکلا ہے یا پیچھے سے جگہ نکلا ہے۔ تو فرمایا کہ تفکر اس وقت ہوتا ہے جب آدمی شرح نہ دیکھ، جب شرح اور تفسیر دیکھ لی تو پھر فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب اور کوئی استعمال کل میں آنے والا نہیں ہے انسان کے۔ یہ فرما کرتے ہیں اللہ انا وحینا الی کما وحینا الی نوح و نبی بعد، یہ آیت پیش کی ہے، اس میں بھی والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ جو آیت ہے اس میں ترجیح بلا مرجے لازم آتی ہے، ترجیح بلا مرجے لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وحی کو نوح علیہ السلام کی وحی سے تشبیہ دی ہے، جب کہ ہونا یہ چاہیے تھا آدم السلام کی وحی سے تشبیہ دیتے تو ترجیح تھی کہ آپ پہلے پیغمبر ہیں، پہلے نبی ہیں، یا عیسیٰ السلام سے تشبیہ دیتے کہ آپ آخری ہیں آپ سے پہلے، لیکن بیچ میں نوح علیہ السلام کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے یہ ترجیح بلا مرجے ہے، تو پھر اس کا کیا معنی انا وحینا الی نوح و نبی بعدی، تو پھر فرمایا کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام یہ ابو الثانی ہے، پہلا باپ آدم السلام ہے لیکن ساری مخلوقات ختم ہو گئیں، اس کے بعد جب اس طوفان میں غرق ہو گئے تو اگلی جو ہم لوگ ہیں، ہم جو انسان ہیں، وہ سلم جس میں آئے تھے، وہ آدم السلام کی نسل، آدم السلام کی اولاد میں سے ہیں، ایک تو اس وجہ سے آپ کے ساتھ تشبیہ دی، اور دوسرا کہ جو نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، پہلے رسول ہیں، اس لیے آپ آخری جب پارہ پڑھیں گے تو اس میں آئے گا کہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے لوگ کہیں گے آپ پہلے رسول ہیں، جن اللہ نے جن کو رسول بنا، رسول وہ ہوتا ہے کہ جو نذیر بھی ہوتا ہے، نبی بشیر ہوتا ہے صرف، اور رسول بشیر بھی ہوتا ہے نذیر بھی ہوتا ہے، ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے اور کافروں کو وہ نذارت اور ڈراتا ہے. تو پہلے جو نذیر ہیں اور پہلے رسول ہیں جو اظہار کے کفر کے لیے بھیجے گئے وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور آپ بھی چونکہ رسول تھے آپ بھی بشیر و نذیرہ ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ اس کو تشبیہ دی. کے بعد یہ روایت لائے ہیں حمیدی سے، امام بخاری کا پہلا استاد ہے مکہ شریف میں، افقو قریشی. اب یہ روایت جو لا رہے ہیں یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ممبر فرمایا سمیت وسلم کہ قل انما الاعمال بالنیات انما الامر ما نوى، تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو وہ نیت کرے. پہلے والا ضابطہ اور قانون ہے، دوسرا سمرا ہے. انما الاعمال بالنیات یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ ہر عمل جو ہے اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. اور یاد رکھو یہی تصوف یہاں سے شروع ہوتا ہے، دل کی دنیا یہاں شروع ہوتی ہے کہ آپ کو نیت کرنی آ جائے. جس دن آپ کو نیت کرنی آ گئی آپ اللہ کے راستے پہ پڑ گئے. اگر نیت کرنی نہیں آتی تو اب یہ ہوا بھی ہمیں نہیں لگی، راستہ بہت دور ہے. تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے اور انتہا انت عبداللہ کانک ترا، وہ کیفیات ثانیہ ہے کہ اس طرح بات کرے گئے اللہ کو دیکھ رہا ہے ورنہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. کیفیات ثانیہ تک پہنچنا ابتدا اس کی نیت ہے، کس نیت کے ساتھ کس کام کو کر رہے ہیں آپ، یاد رکھو یہ بہت اہم ہے. یہ امام بخاری تمام محدثین یہیں سے شروع کرتے اس حدیث سے، انما الاعمال بالنیات، نیت کیا ہے. انسان کو ہر عمل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، سوال بھارت کرے. اگر ذرا بھی غیر لگ نہیں ہے تو کام چھوڑ دے، کبھی بھی اس کا نتیجہ غیر نہیں نکلے گا، شر نکلے گا. آج لوگ بہت کام کرتے ہیں نتیجہ نہیں نکلتا، یار ہم نے ایسا کیا، فلاں پہ خرچہ کیا، فلاں پہ اس نے تو ہمارے سے یہ کر دیا وہ کر دیا. اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا، اللہ کے لیے کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے دوست بنا کر رکھتے. تم نے اس کے لیے کیا تو مخلوق تو بے وفا ہے. اگر مخلوق نے کس سے وفا کرنی ہوتی سب سے پہلے اللہ کی ذات کے ساتھ کرتی. اللہ کی ذات سے کتنی وفا کر رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات یہ ضابطہ اور قانون اصول فرما کہ نیت دل کے اندر جو نیت، یہ دیکھو کیا ہے، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، بس اس کی اصلاح کرو. اللہ والوں کے پاس یہی جا کر اخلاص سیکھا جاتا ہے، یا یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، ایسے نہیں آتا، خیال رکھو. اس لیے حضرت شیخ زکریا حضرت مولانا ادریس صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے جو مخطوطہ میں تھی، لیکن اب ماشاءاللہ چھپنے لگ گئی، چھپ رہی ہے 20 جلدوں میں تحفۃ القاری کے نام سے. اس کی 2 جلدیں چھپی تھیں تو وہ والد رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ان کے خاص تھے، شاگرد تھے، تو ان کے پاس تک بات تھی، لیکن اب چھپنے جو ہے وہ چھپ گئی عربی میں، 12 جلدیں آ گئی، 20 جلدیں. ان میں حضرت نے حدیث نقل کی ہے، حدیث قدسی ہے، الاخلاص سر من سری، اللہ فرماتے ہیں اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے. اوضعت قلب من احببت، میں اس کے دل میں رکھتا ہوں جس سے پیار کرتا ہوں. آج کہتے ہیں ہم بڑے مخلص ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے، میرے نزدیک بہت مشکل کام ہے. میں خود اپنا بتاتا ہوں، میں دوسرے سال میں حضرت کی خدمت میں گیا تھا کہ مقتضی رحمۃ اللہ، ہمیں استادوں نے نیت بھی کرائی اخلاص، ٹھیک، آپ یقین مانے کہ اخلاص کا معنی تو سن میں آیا جب حضرت کی خدمت میں گئے کہ اخلاص کیا چیز ہے. حالانکہ ہمارا مدرسہ بہت بڑا پرانا مدرسہ، ہمارے مدرسے کے پہلے شیخ العزیز سراج المحدثین حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، اس مدرسے کے پہلے شیخ العزیز وہ ہیں، وہ بخاری اول پڑھاتے تھے اور بخاری دو مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا عبد القدیر صاحب عبد الحنان دو بھائی ہیں ایبٹ آباد، یہ وہاں پشاور جگہ کے، یہ دونوں سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، جب بخاری دوم پڑھاتے اس مدرسے میں، اور طالب علم کہاں کے تھے، برما اور بنگلہ دیش کے. کیونکہ حضرت سید بدر عالم میٹھی جب وہاں گئے تو ان کے ساتھ طالب علموں کی جماعت گئی تھی وہاں بہاور نگر میں، تو پھر والد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تشکیل وہاں ہو گئی. اس والد صاحب تو منطق فلسفہ یہ تحتانی کتابیں پڑھاتے تھے، یہ حضرات بڑی کتابیں وہاں پر پڑھاتے تھے. اس کے بعد پھر حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ بخاری شریف پڑھانے لگے، ابھی تو بڑا ادارہ، لیکن حضرت شیخ کی خدمت میں جانے کے بعد یہ وسوسہ بھی نہیں آتا تھا کہ ہمارا ادارہ میں واپس جاؤں گا تو وہاں چودھری بن جاؤں گا، یہ وسوسہ بھی نہیں آتا، کبھی وسوسہ نہیں آیا. تو پتہ نہیں اللہ کہاں خدمت میں آ رہا، ابا کہاں سے آیا، کہاں پر خدمت لی، پتہ نہیں ہمارا نمبر کہاں لگے گا. لیکن اور بات ہے کہ اللہ تعالی نے وہیں پر خدمت کی جگہ رکھ دی جہاں حضرت والد صاحب تھے. تو اخلاص انما الاعمال بالنیات، بار بار اپنی نیتوں کو درست کریں، یاد رکھو بس انما لامر ما، اسے نتیجہ نکلے گا. آگے امام بخاری نے دو حصے ہیں حدیث کے، ذات طالبین سے پڑھتے آپ، کہ جس کی ہجرت اللہ رسول کی اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہے، جس کی ہجرت مال کے لیے ہے یا عورت کے لیے، اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے جس کی ہجرت کر رہا ہے. امام بخاری نے آدھی حدیث بیان کی ہے، پہلا ٹکڑا بیان نہیں کیا. بعد نے کہا کہ حمیدی سے ایسی بیان ہے، لیکن ہمارے استاد مفتی بنسن ٹونکی رحم اللہ اس پر بڑا زور دیتے تھے، بتاتے تھے کہ امام بخاری سوئے نیت سے، بری نیت سے بچنے کی تاکید کر رہا ہے کہ اگر تم اچھی نیت نہ کر سکو کسی کام میں، بری نیت بھی نہ کرو، معمل چھوڑ دو تاکہ تمہارا معاوضہ نہ، یہ اچھی نیت پر تو تمہیں اجر ملے گا، نہیں کر سکے، حالات ایسے ہیں، ایسے حالات بڑھ رہے ہیں، ایسے اگلی طرف سے ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے، اب اس کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے، تو اگر اچھی نیت نہیں کر سکتے تو بری نیت بھی نہ کرو. امام بخاری نے بری نیت سے بچنے کی یا تاکید کی اہل علم کو کہ دیکھو علم میں کوئی ایسی نیت نہ کرنا جس کی وجہ سے اس کا نتیجہ خراب آئے. اگر آپ کی کوئی بھی نیت نہیں ہے، کوئی بات جیسے میں ابھی پانی پی لوں، میں کوئی نیت نہ کروں، تو نہ اجر ملے گا اور نہ اس پر وزر اور نہ گناہ ملے گا. تو آدمی کے ذمے گناہ ہی نہ ہونا تو تب بھی بچت ہے، کیونکہ معاوضے کا مسئلہ ہے. منظور جانے نار ادخل جنہ، پہلے جہنم سے بچنا ہے پھر ادخل جنہ ہے. تو لہٰذا امام بخاری یہاں پر یہ لا رہے ہیں اس کہ بری نیت نہ کرو، بری نیت سے بچو، ہر کام میں دیکھو کہ یار ہماری نیت میں خرابی تو نہیں، کوئی آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے اور آپ کو اس کے ساتھ مناسبت نہیں ہے، آپ نیت خراب نہ کرو کہ یہ مشورہ دینا، آپ کہہ بھی میں کوئی مشورہ دے سکتا، آپ فارغ کر دو. لیکن ایک اس کو غلط مشورہ دو آپ کا کہ چلو آ گیا تو اس کو بھائی ادھر نہیں جانا ہے، ادھر جانا ہے جدھر دریا میں جا کر گر جائے وہ، ایسا نہ کرو، کوئی نیت نہ کرو، آپ اس کو معذرت کر لو بھی میں یا آپ کا بھائی میں نہیں کوئی مشورہ دے سکتا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ بہت اہم بات ہے. ہماری زندگی میں ایسے حالات پیش آتے ہیں، ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ آدمی کا دل چاہتا ہے کہ انتقاماً کوئی بات کہہ دے یا کوئی کام کر لے. نہیں، یہ مومن کی شام نہیں ہے، مومن انتقام نہیں لیتا. لا ينتقم لنفسه، وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. آپ جب بھی ناراض ہوئے اللہ کے حق میں کوتاہی کی وجہ سے، جب آپ کی پیٹ مبارک پر نواز میں اوج ڈالی گئی تھی تو آپ نے فرمایا اللہ قریش کو ان کو پکڑ لے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں وہ آڑ بنے تھے، اس لیے کیا، اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. آپ کو تو بہت کچھ کہتے تھے، یہ بخاری شریف میں آتا ہے، تو سلم چل رہے ہوتے تھے آپ کو گالیاں دیتے تھے، آپ کو گالیاں. آج تو اللہ کا شکر ادا کریں، میں تو کہتا ہوں علماء سے آج تو ہمیں عزتیں ملتی ہیں، پھر تھوڑی سی تنگی آ جائے مقتدیوں کی طرف سے، نہ چھوڑو جی یہ نماز روزہ چھوڑو اب دکان کھول لیتے ہیں، ارے کہاں دورتے ہیں ان کی باتیں سنیں، سلم کی زندگی نہیں دیکھتے. مجھے آپ کو ایسا کہا جاتا ہے، بولو ہے ہمیں ایسا کہا جاتا ہے، کیا کیا باتیں نہیں ہوتی تھی، گالیاں دیتے تھے آپ گزر رہے ہیں، دکاندار آوازیں لگاتے تھے، صحابہ اکرام کو ایسا جوش آتا، صحابہ تو شاکتے ہیں لیکن اجازت نہیں تھی. کہتے ہیں اللہ کے سلم گالیاں دے رہے ہیں تو کیا فرماتے تھے، یا سبونا مزمن، کسی قابل مزمت کو گالی دے رہے ہیں، انا محمد ہوں میں تو قابل تعریف ہوں، مجھے گالی یہی نہیں کسی اور کو دے رہے ہیں. وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ سَمَّا قُلْتُ لَا يَعْنِينِ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو نصف حدیث لائے اور بری نیت والا ٹکڑا لائے، ہمارے استاد مفتی بدر ٹونکی رحم اللہ نے ایک بار فرمایا کہ حاتم بن بلتا جو تھے، حاتم بن بلتا صحابی جس نے فتح مکہ کا راز ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، اور آپ نے کتاب المغازی میں پڑھا ہے کہ ایک عورت کو خط دیا اور وہ لے کر چل رہی تھی، حضرت علی کرم اللہ علیہ وسلم نے فارسی کو آپ نے بھیجا فلاں جگہ سے عورت گزرے گی، تو یہ آپ کے جن موجہ تھا، جب وہاں پہنچے تو وہ گزری تھا، پکڑ لیا اور خط لے لیا، وہ خط میں سارا کچھ لکھا تھا اس طرح مکہ پر حملہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ تو سر ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، میں نے اس لیے نہیں لکھا تھا کہ اسلام کو نقصان ہو، دراصل میرے بال بچے وہاں پر ہیں، اور عربوں کی ایک عجیب عادت تھی، عربوں کی عادت تھی کہ اگر دوسری جماعت میں دیکھتے ہیں مخالف میں کوئی بھی آدمی ایسا جس کے رشتہ دار ان کے پاس رہتے ہوں تو سب سے پہلے ان کو قتل کر دیتے تھے بغیر لڑائی کے، ابھی لڑائی شروع بھی نہیں ہوئی، ان کے ساتھ آیا کیوں ہے، ایسے انتقامی مزاج تھا ان کا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، دیکھتے ہی سب سے پہلے میرے بال بچے میرے عزیزوں کو مار ڈالیں گے اور نقصان پہنچائیں گے۔ میں نے کہا میں ان پر احسان کر دوں تھوڑا سا تاکہ وہ میرے بال بچوں کچھ نہ کہیں، ورنہ میں منافق نہیں ہوں، میری کوئی ایسی نیت نہیں تھی کہ اسلام کو نقصان پہنچاؤں۔ تو ہمارے استاد فرماتے تھے نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے غلط عمل پر بھی رسول اللہ اور اللہ نے ان کو معافی دے دی، نیت اچھی تھی عمل غلط ہو گیا، نیت عمل غلط، اور ایک آدمی عمل اچھا کرتا ہے نیت صحیح نہیں، آپ کو حدیث آتا ہے عالم لایا جائے گا، قاری لایا جائے گا، شہید لایا جائے گا، سخی لایا جائے گا، جنت میں بھیج دیں گے کیونکہ نیت ہی صحیح نہیں تھی ان کی۔ امام بخاری یہاں پر اس لیے یہ ٹکڑا لائے ہیں بتانے کے لیے، اور اس روایت کا چونکہ وہی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اخلاص کا بھی اس میں بیان ہے، کیونکہ نبی مخلص ہوتا ہے، نبی سے اونچا اخلاص کسی میں نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھو نبوت جو ہے یہ ڈگری نہیں ہے، نبوت ایک منصب ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ عالم ہے سو یجمع الرسالتا لہذا، لیکن نبی میں پہلے سے ایسے اخلاص اعلیٰ اخلاص ہوتا ہے، اس لیے امام بخاری یہاں پر بدل وحی میں اس کو لائے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے، واخر دعوانا۔ ہاں میں سند کیا جائے آپ تمام طلبہ کو اور جو بھی یہاں ہمارے احباب ہیں ان کو اپنی تمام مرویات جن میں سیاہ ستہ ہے اور مطعین ہے اور تہاوی شریف ہے اور شمائل ترمذی ہے، ان تمام مرویات کی میں آپ حضرات کو اجازت دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے شرف قبولیت کی دعا کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی جو سند ہے، یہ سند میں حضرت والد صاحب سے میں نے بخاری پڑھی ہے چند یعنی سپارے، اور مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ سے بھی میں نے مکمل پڑھی ہے، اور ہمارے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی میں نے بخاری شریف کا سبق لیا ہے اور ان سے اجازت لی ہے۔ یہ بخاری میں تین اس کی سندیں ہیں اور باقی ترمذی شریف بھی، اور یہ الحمدللہ سب چھپی ہوئی ہے، میرے پی ڈی ایف میں موجود ہے، میں یہاں دے دوں گا آپ اس کا پرنٹ نکال لیں۔ اور یہ الحمدللہ میں نے دو تین سال کی محنت سے اپنے اساتذہ کے اسناد مرتب کی ہیں، اور اب تک جو بھی سندے وہاں متداول تھی ان اثرات میں کہیں نہ کہیں انقطاع تھا اصل میں، پھر جہاں جہاں ہمارے اساتذہ نے پڑھا تھا میں وہاں پر طالب علموں کو بھیجتا رہتا تھا، اب وہ چھٹیوں میں مہینہ دو دو مہینے وہاں ٹھہرتے تھے اور وہاں سے وہ کر کے الحمدللہ یہ مرتب ہو گئی ہے ماشاء اللہ۔ اس وقت بنو ریٹون یا بنو ریٹون سے متعلقہ جتنے لوگ ہیں وہ سند مجھ سے منگواتے ہیں، جن کی میری جیسی سندے ہیں جنہوں نے اساتذہ سے پڑھا ہے جن سے، تو بنوری رحمۃ اللہ سے میں نے نہیں پڑھا، کیونکہ حضرت بنور رحمۃ اللہ علیہ آنے میں جب داخل ہوا تو حضرت کی وفات ہو چکی تھی، لیکن باقی جتنے اکابر موجود تھے اس زمانے میں سوائے بنور رحمۃ اللہ کے ہم سب سے الحمدللہ استفادے کا موقع ملا ہے، اللہ تعالیٰ شرف قبول ہی بخشے۔ اللہ ملک الحمد کمان صلی اللہ علیہ محمد کمان وقفل بنا کمان تعلق النقل تعلق تقبار والمغفرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ان طلبہ کو دور حدیث کے طلبہ ہے یا اللہ، ان کا یہ آخری سال ہے، یا اللہ تکمیل کر، ان کو تو قبول فرما، ان کی خدمت کے لیے قبول فرما، اور حدیث مبارکہ کہ یا اللہ تفقہ فی الحدیث ہمیں بھی ان سب کو عطا فرما، تفقہ فی الحدیث ہمیں بھی ان سب کو عطا فرما، کہ جتنے طلبہ یہاں آپ پر موجود ہیں سب کو اپنے اپنے درجوں میں کامیابی عطا فرما، سدارے کو درد دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، حضرت شیخ دان برکات ان کو صحت اور آپ کی نصیب فرما، ان کو سایہ دراز فرما، کہاں تو رجال کا وقت ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، علماء تو مل جاتے ہیں لیکن اہل دل اور اہل علم بہت کم ہے، یا اللہ اللہ حضرت کو بھی اور جہاں جہاں پر یا اللہ ایسے مشائخ موجود ہیں ان کے سائے کو دراز فرما، یا اللہ ایسے اداروں کو شرف قبولیت نصیب فرما، جتنے لوگ ان اداروں میں تعاون کرتے ہیں یا اللہ ان کو برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما، اللہ میرا آنا یہ مختصر سی باتیں کرنا قبول فرما، تمام طلبہ کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Thank you.